السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ اورنگ آباد. ہم پڑھ رہے تھے جنازے کے مسائل. اس میں ہمارا ٹاپک ہے زیارت قبور کے مسائل, پیج نمبر 106, مسئلہ نمبر 204. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا یا وہاں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا, یہ سب منع ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. عیدگاہ مطلب جہاں پر لوگ بار بار لوٹتے ہوں, وہ جگہ جہاں لوگ بار بار پلٹتے ہوں. اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اور تم جہاں کہیں سے بھی مجھ پر درود بھیجو گے تو مجھے پہنچایا جائے گا. تو یعنی ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی درود پڑھتے ہیں تو رسول اکرم کو پہنچ جاتا ہے. اور درود میں صرف درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید, اور اللہم بارک علی محمد, جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے, وہی درود بس پڑھنا صحیح ہے, ثابت ہے. پھر قبروں یا مزاروں کا مجاور بننا یا برکت حاصل کرنے کے لیے ان پر بیٹھنا منع ہے. قبر یا مزار کی طرف منہ کر کے یا قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی قبر پر بیٹھنے سے یہ بہتر ہے کہ آدمی آگ کے انگارے پر بیٹھ جائے جو اس کے کپڑے جلا کر کھال تک جلا ڈالے. سوچے کتنا ورسٹ قسم کا یہ شرک ہے, کیونکہ قبروں پر بیٹھنے سے کیا ہوگا آپ بتائیے. قبروں پر بیٹھنے سے, وہاں مجاور بن کر بیٹھنے سے, مجاور جاڑ سے ہے پڑوسی, یعنی وہیں جگہ بنا لینا. سارے شرک اور ساری بدعات کہاں سے ہوتی ہیں؟ اصل میں جو قبریں ہیں جہاں پر, جس کو عیدگاہ بنا لیا گیا ہے, جہاں لوگ بار بار پلٹتے ہیں, کیا کیا چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں وہاں پر, کیا نذرانے پیش کیے جاتے ہیں, بتا سکتے آپ لوگ؟ پھول, چادریں, جی بالکل, ایون بہت ساری چیزیں, ایسی کھانے پینے کی چیزیں بھی چڑھائی جاتی ہیں. تو آگ کے انگارے پر بیٹھنا اس سے بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ کوئی قبر پر مجاور بن کر بیٹھے. اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پکی بنانے, قبر پر بیٹھنے اور قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے. اب ضرور یہ لوگ سوچ لیں اور پڑھ لیں, جیسے کیوں قبرستان کی مشکل ہو گئی بڑے بڑے شہر میں, کیونکہ لوگوں نے پکی قبریں بنا لی ہیں, تب دوبارہ کھود کر وہاں پر کوئی کسی اور کو دفن نہیں کیا جا سکتا, تو کتنا مشکل ہو گیا نا. پھر آپ دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں قبر کے لیے بھی جگہ ایک ایک لاکھ روپیے کی ہے. تو یہاں پر رسول اکرم نے منع کیا, نہ اس پر عمارت بنانا ہے نہ اس کو پکی بنانا ہے. جی بکرے بھی ذبح کیے جاتے ہیں, بالکل صحیح کہا ہے. سونا چاندی بھی چڑھاتے ہیں درگاہوں پر, ویری گڈ, صحیح بات ہے. تو آپ دیکھیں کتنے, پھر یہ جو ساری نظر و نیاز اللہ کے لیے ہونی چاہیے تو وہ کس کے لیے ہو جاتی ہے؟ قبر والوں کے لیے یا اس پر بیٹھنے والوں کے لیے ہو جاتی ہے. اس لیے منع کیا گیا کہ نہ قبر کو پکی بنایا جائے نہ اس پر بار بار اس کو عیدگاہ کے طور پہ ایک جگہ بنا لی جائے, مزاروں کو عرس اور میلے ٹھیلے وہاں لگانے کے لیے, اور نہ ہی اس پر عمارت تعمیر کر سکتے ہیں. قبر یا مزار پر جانور ذبح کرنا, کھانا شیرینی, دودھ یا چاول وغیرہ تقسیم کرنا منع ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسلام میں قبر پر جانور ذبح کرنا منع ہے. اور زمانے جاہلیت میں لوگ قبر کے نزدیک گائے یا بکری ذبح کیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں پہلے زمانے میں وہ لوگ اپنی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے گائے یا بکری یا بکرا ذبح کرتے تھے. آج جو لوگ اگر ایون اپنے گھر میں بھی بکرا ذبح کرتے ہیں بلاؤں کو ٹالنے کے لیے یا بیماری کو ٹالنے کے لیے, تو وہ بھی اسی زمرے میں آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں ہے کہ کہتے کہ جانور پر بلا ٹل جائے گی, یا کیا کہتے ہیں ایک جملہ, جان کا صدقہ جان, ایسا کہتے ہیں نا کہ جان بچانی ہے تو بکرا دو. تو یہی تو غیر مسلموں کا کانسیپٹ تھا کہ وہ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی بلی دیا کرتے تھے کہ سر یہ آفت جانوروں پر آ جائے. تو آج اگر کوئی بیمار ہے اور اس کی وجہ سے آپ بکرا ذبح کر رہے ہیں تو یہ غلط کانسیپٹ ہوگا. ہاں اگر آپ مسکینوں کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں صرف گوشت منگوا کر یا اس طرح سے, وہ ایک الگ بات ہو جائے گی, ڈفرینٹ بات, وہ جائز ہے. لیکن بکرا ذبح کرنا وہ توہم پرستی میں آ جائے گا. برکت حاصل کرنے، اولاد یا شفا وغیرہ حاصل کرنے کی نیت سے قبر یا مزار پر بال یا دھاگے وغیرہ باندھنا منع ہے۔ عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جس چیز سے کوئی چیز لٹکائی، اس شخص کی ذمہ داری اسی چیز کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا بالله، کتنی دکھ کی بات ہے۔ اب دیکھیں، یعنی جس چیز پر آپ کا اتنا ایمان اور یقین ہے کہ دھاگے لٹکانے سے ہماری مراد پوری ہوں گی، یا تعویذ لٹکانے سے مراد پوری ہوگی، یا شفا حاصل کرنے کی غرض سے کوئی چیز باندھی ہے، دھاگا لگایا، تو وہ اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا کمزور سہارا ہے نا جس نے تھاما۔ تو اصل سہارا کس کا ہوتا ہے، کس سے مانگنا چاہیے، سب سے مضبوط سہارا کس کا ہے؟ اللہ تعالی کا۔ عروۃ الوثقی کہا گیا نا اس کو، کہ لن فسام لہا، اللہ تعالی کا سہارا سب سے بڑا ہے اور وہ کسی حال میں ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پہ یا مزار کی زیارت کرنے کے ارادے سے سفر اختیار کرنا جائز نہیں، یعنی ایون آپ سفر بھی نہیں کر سکتے کسی مزار کے غرض سے۔ دیکھیں، آپ جتنے بھی عرس اور میلے اور ٹھیلے ہیں، جو عرس لگتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہاں پر، لوگ سفر کر کے جاتے نہیں جاتے ہیں، تو یہ سب شرک میں آ جائے گا۔ مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کی زیارت کرنے یا ان مساجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر اختیار کرنا جائز ہے۔ جیسے آپ مدینہ جا رہے ہیں تو آپ کس نیت سے جائیں گے؟ کہ آپ رسول اکرم کی مسجد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین مساجد، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی جگہ کا سفر اختیار نہ کیا جائے۔ تو پھر اجمیر کا سفر اختیار کر سکتے ہیں کس نیت سے، آپ بتائیے؟ بلکہ ناگپور میں بھی ایک بڑی درگاہ ہے، شاید اجمیر میں بھی ہے، کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے حج کی، تو وہ کوئی تو بھی درگاہ ہے شاید اجمیر وغیرہ کی، پتہ نہیں کہاں کی، اسی کا طواف کر لے تو کافی ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوۃ الا بالله، یعنی حج تو صرف حج کے مقامات پر ہی ہو سکتا ہے، کہیں اور نہیں۔ جی، ہر جگہ ہے، صحیح بات ہے، ہر بڑے شہروں میں یا کوئی چھوٹے شہروں میں کوئی نہ کوئی ایک چیز ایسی بنا دی گئی ہے اور لوگوں کو ادھر ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 درجے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو 1000 درجے زیادہ ثواب ہے۔ اور قزعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے طور پہاڑ کی زیارت کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن عمر سے مسئلہ دریافت کیا، کہنے لگے، تمہیں معلوم نہیں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا زیارت کے ارادے سے سفر اختیار نہ کرو، لہٰذا طور پر جانے کا ارادہ ترک کر دو۔ تو مسجد نبوی بھی آپ جائیں گے تو مدینہ کا جو سفر ہے آپ اس نیت سے کریں گے کہ آپ مسجد کی وزٹ کے لیے جا رہے ہیں، قبر کی زیارت کے لیے نہیں۔ رسول اکرم کی قبر، اب جب مدینہ پہنچے گئے تو اگر آپ کو قبر پر جانے کا اتفاق ہو گیا تو سلام پڑھنے کے جو مسنون الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے، اللہ پر سلام، فلا پر سلام۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تو خود سلام ہے، ان اللہ هو السلام۔ کس نے کہا تھا یہ جملہ؟ کون عقل مند خاتون تھی اس زمانے میں بھی، اتنی انٹیلیجنٹ، ماشاء اللہ، اتنی ذہین، ویری گڈ، ماشاء اللہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، کتنی ذہین تھی ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی خاتون کو چنا تھا رسول اکرم کے لیے، کہ کتنے ان کے سارے کام کتنے عقل مندی اور کتنے فہم و فراست والے اور کتنے دور اندیشی والے کام تھے، کہ رسول اکرم کو پہلے تو کتنا دلاسہ دیا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو یہ کرتے ہیں، اتنے کام کرتے ہیں، کتنی ان کی اچھائیاں گنوائیں۔ پھر ان کی فراست دیکھی کہ ان کو اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے کر گئے جو اہل کتاب میں سے تھے، یعنی انہوں نے مشرک تھے پہلے لیکن کرسچینٹی اختیار کر لی تھی، یعنی وہ کتاب کا علم جانتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام آیا تو کہنے لگی کہ اللہ هو السلام، یعنی اللہ تو خود سلام ہے، وعلیک جبریل سلام، وعلیک رسول اللہ سلام، یعنی انہوں نے کہا کہ جبریل پر سلامتی ہو، رسول اکرم پر سلامتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما دی کہ هو السلام، اللہ تعالیٰ خود سلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے دل چاہتے ہیں نا، کیسی خاتون تھی کہ ہم بھی ان کو دیکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ تو رسول اکرم کے ان اللہ وسلام اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے. جب تم قاعدے میں بیٹھے تو کیا کہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صحیح مسلم کی ہے. اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ جو کلمات ہے رسول اکرم نے معراج کے موقع پر کہتے وہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے. ٹھیک ہے, یہ کلمات رسول اکرم نے صحابہ کو نماز کے لیے سکھائے تھے کہ جب تم تشہد میں بیٹھو تو یہ کلمات پڑھا کرو. ساری زبانی بدنی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں. اے نبی, آپ پر اللہ کی سلامتی, رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اور نافع جو آزاد کردہ غلام ہے عبداللہ بن عمر کے, وہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر جب سفر سے واپس آتے ہوئے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تو قبر پر آ کر یوں سلام کہتے, السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, السلام علیک یا ابا بکر, اور السلام علیک یا ابتا, کیونکہ ان کے تو والد تھے عمر نا. تو یعنی رسول اللہ آپ پر سلام, ابو بکر صدیق پر سلام, اور میرے والد عمر پر سلام. یہ طریقہ ہے. چونکہ قبر وہاں سامنے ہے تو آپ یا کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کہیں اور ہیں تو یا نہیں کہہ سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے مستون الفاظ درج ذیل ہیں. اچھا, یہ بات آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات بھی سنیں. جیسے ہمارے پر بہت جگہ آپ نے دیکھیں گے جو دیواروں پر فریم اور کچھ چیزیں لگائی جاتی ہیں نا, کیا کہتے ہیں اس کو, کچھ بھی چیز سے بنی ہوتی ہیں لکڑی سے, خوبصورت لکڑی سے تراشے ہوئے, تو یا اللہ لکھا ہوتا ہے ایک طرف, ایک طرف یا محمد. بہت ہی غلط ہے یہ. نعوذ باللہ, آپ اللہ تعالیٰ کے برابر محمد کو کریں تو آپ یا اللہ تو کہہ سکتے ہیں, آپ یا محمد نہیں لکھ سکتے. تو محمد اور رسول اللہ لکھ سکتے ہیں آپ, لیکن یا نہیں لگا سکتے, اللہ کے برابر نہیں لگا سکتے آپ, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جی بالکل, درود تاج اور درود لکھی, یہ تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں اسلام میں. پتہ نہیں کن لوگوں نے لکھے اور یہ نام بھی کہاں سے ہے. آپ خود سوچیں کہ درود لاکھ, یہ کوئی عربی نام ہے لاکھ؟ اور کیوں لاکھ کہا جاتا ہے اس کو, درود لاکھ کیا کیوں کہتے ہیں؟ لکھی, درود لکھی بھی کہتے ہیں شاید. پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں درود تاج یا درود لکھی, یا ایک اور درود تنجینہ بھی آتا ہے شاید, تنجینہ. تو سارے درود غیر مسنون ہیں, صرف اور صرف درود ابراہیمی مسنون درود ہے. تو اس کے الفاظ یہاں ہم کو بتائے گئے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ صحیح بخاری سے روایت ہے. تو عبد الرحمن بن ابو لیلہ سے روایت ہے کہ مجھے کعب بن اجرا رضی اللہ عنہ ملے اور کہا, کیا میں تجھے وہ چیز تحفہ نہ دوں جو میں نے رسول اکرم سے سنی ہے؟ سبحان اللہ, تحفہ کہا انہوں نے اس کو. میں نے کہا, کیوں نہیں, ضرور دیجئے. کعب بن اجرا کہنے لگے, ہم صحابہ کرام نے رسول اکرم سے دریافت کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر درود کیسے بھیجیں جبکہ اللہ نے ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو بتا دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یوں کہا کرو, یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر اسی طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت بھیجی, بے شک تو بزرگ و برتر ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. یا اللہ محمد اور آل محمد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی, تو یقیناً بزرگ ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. سبحان اللہ, کتنے اچھے الفاظ ہیں. تو مدینہ میں جو 40 نمازیں پڑھنے والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے اصل میں, یا بلکہ بعض تو اس کو فیبریکیٹڈ بھی کہتے ہیں. اور مدینہ کی اور زیارت قبر کے تعلق سے جو جھوٹی یا ضعیف حدیثیں ہیں وہ یہاں دی گئی ہیں. آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اس کو. جیسے کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جس نے میرے مرنے کے بعد حج کے پھر میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں زیارت کی. یہ جھوٹی حدیث ہے, موضوع فیبریکیٹڈ جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث ہے. اور اگلی جو حدیث ہے, جس نے حج کی اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا, یہ بھی جھوٹی حدیث ہے, موضوع ہے, یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے. اور نیچے ایک جھوٹی حدیث یا ضعیف حدیث بیان کی جاتی ہے, جس نے مدینہ آ کر ثواب کی نیت سے میری قبر کی زیارت کی, قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہی بھی دوں گا اور سفارش بھی کروں گا, یہ ضعیف ہے. اور اگلی جو ضعیف حدیث بتائی جاتی ہے, جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے سفارش کرنا مجھ پر واجب ہے, یہ بھی ضعیف ہے. جس نے ارادتاً میری قبر کی زیارت کی، میں قیامت کے دن اس کی گواہی اور اس کے لیے سفارش کروں گا۔ جو شخص حرم مکہ یا حرم مدینہ میں سے کسی ایک میں فوت ہوگا، اللہ قیامت کے دن اسے امن دیے گئے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ بھی ضعیف ہے۔ اور جس نے ایک ہی سال میں میری اور میرے باپ ابراہیم کی زیارت کی، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ تو موضوع ہے، یعنی جھوٹی فیبریکیٹڈ حدیث ہے۔ اور جس نے حالت اسلام میں حج کی اور میری قبر کی زیارت کی، جہاد کی، بیت المقدس سے مجھ پر درود بھیجا، اللہ تعالیٰ فرائض میں کوتاہی کے بارے میں اسے سوال نہیں کرے گا، لا حول ولا قوۃ الا بالله۔ یہ بھی جھوٹی حدیث ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ تو وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں ہے، پیر اور جمعرات کا دن زیارت قبر کے لیے مقرر کرنا، جمعہ کا دن والدین کی قبروں کی زیارت کے لیے مقرر کرنا، جو جمعہ کے دن قبر پر جانا ہے، ایکچولی وہ بھی فیبریکیٹڈ حدیث ہے۔ والدین کی قبر کے لیے جانے والی حدیث جھوٹی ہے۔ یوم عاشورہ پر زیارت قبر کا اہتمام کرنا، شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات پر قبروں پر چراغاں کرنا، قبر یا مزار پر نعت خوانی اور محفل سماع منعقد کرنا، قبر یا مزار پر چراغ، روشنی، اگربتی وغیرہ جلانا، رجب، شعبان، رمضان یا عیدین کے موقع پر زیارت قبور کا اہتمام کرنا، قبور کی زیارت کے لیے وضو، تیمم یا غسل کرنا، یا دو رکعت نفل ادا کرنا، یا سورہ فاتحہ پڑھنا، یا یاسین تلاوت کرنا، یا 11 مرتبہ کل پڑھنا، یا الٹے پاؤں وہاں سے واپس پلٹنا، یا قرآن پڑھنا، یہ سب منع ہے، یہ سب بدعات میں سے ہے۔ نبیوں، ولیوں یا بزرگوں کی قبروں پر اپنی حاجتیں لکھ کر رکھنا یا بال کاٹ کر ڈالنا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ فوت شدہ نبی، ولی یا بزرگ کو وسیلہ بناتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ ان کے وسیلے یا ان کی وجہ سے ہم مجھے برکت عطا کر یا دعا سن لے، یہ بھی شرک میں آ جائے گا۔ اپنے جسم کو قبر یا مزار کی دیوار سے لگانا یا اپنے رخسار قبر سے رگڑنا، عورتوں کا حاملہ ہونے کی نیت سے اپنے جسم کو قبروں سے رگڑنا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اہل قبور کے لیے دعا کرتے وقت منہ قبر یا مزار کی طرف کرنا، کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر یہ الفاظ کہنا، اے فلاں میرے لیے اپنے رب سے دعا کیجیے۔ زیارت کرنے والوں کے ذریعے فوت شدہ نبی، ولی یا کسی بزرگ کو سلام بھجوانا، کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر دوسروں کی طرف سے سورہ فاتحہ پڑھنا، یا ان کی قبروں کی خاک کو یعنی مٹی کو شفا کا ذریعہ سمجھنا، یا ان کی نبیوں بزرگوں کی قبروں پر چادریں چڑھانا، پھول ڈالنا یا خوشبو لگانا، یہ سب شرک اور بدعات میں سے آئے گا۔ یہی عقیدہ رکھنا کہ ان کی قبروں کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہی عقیدہ رکھنا کہ ان کی قبروں پر حاضری دینے سے صحت اور کاروبار اور عزت اور عہدے یا وزارت قائم رہتے ہیں، یہی عقیدہ رکھنا کہ ان کی قبروں کے آس پاس درخت، دیواریں، پتھر وغیرہ لگانے سے کچھ ان کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے وقت یہ عقیدہ رکھنا کہ اپنی دنیاوی زندگی کی طرح اب بھی یہ میری گزارشات سن رہے ہیں یا میرے احوال سے نیت سے واقف ہیں۔ قبر یا مزار کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، ہر جمعہ کو بقیہ یعنی مدینہ کا جو قبرستان ہے اس کی زیارت کا اہتمام کرنا، رسول اکرم کی قبر مبارک کی زیارت کے بعد لازمند بقیہ کی زیارت کرنا جو جنت البقیہ ہے قبرستان، برکت حاصل کرنے کی نیت سے رسول اکرم کی قبر کو یا اس کی جالیوں کو بوسہ دینا، چھونا یا اپنے جسم کو لگانا، وہاں پر درود پڑھتے وقت رسول اکرم پر درود پڑھنے کے بعد قرآن کی آیت ولو انہم اذا ظلموا انفسہم تلاوت کرنے کے بعد آپ سے استغفار کی درخواست کرنا، یا آپ کی قبر کے زیارت کے موقع پر کچھ اس طرح کے الفاظ کہنا کہ اے محمد مجھے شفا دے، یا محمد کے واسطے، یا محمد کے صدقے، یا محمد کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما، یہ سب شرک میں آئے گا۔ یا شفا کے لیے کہنا، یا قبر پر کسی کی قرآن خوانی یا نعت کا اہتمام کرنا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح رسول اکرم اپنی حیات طیبہ میں حاضر ہونے والوں کی باتیں سنتے تھے، اسی طرح میری باتیں بھی سن رہے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر مبارک پر حاضر ہونے والے لوگوں کے احوال اور اعمال سے وہ واقف ہیں، یا مدینہ جانے والوں کے ذریعے آپ کو سلام بھجوانا، یا دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے کی بجائے رسول اکرم کی قبر کی طرف کرنا، یہ سب کام جائز نہیں ہے اور نہ ہی ثابت ہیں۔ تو یہ تھے آپ کے قبر کے بارے میں ساری احادیث اور معلومات۔ اب اگلا چیپٹر آنے سے پہلے اگر آپ لوگوں کو کچھ سوال کرنا ہو تو کر لیجیے۔ اس کے بارے میں علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ دیواروں پر قرآن کی آیتیں ایز اے شو کے لیے یا زینت کے لیے لگانا یہ مکروہ ہے، مکروہ مطلب کراہت ہے، اس میں ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیتیں زینت کے لیے نہیں آئی ہیں، دیواروں کی زینت کے لیے نہیں آئی ہیں، وہ تو عمل کرنے کے لیے آئی ہیں۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ نظر پڑیں گے اور آپ اس کو یاد کر لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ لگا سکتے ہیں، ادروائز وہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں قبرستان جانے کے لیے جو لوگ قبرستان جاتے ہیں، پہلی بات تو اپنی نیت کو کلیئر کریں، نیت کو واضح کریں، کیونکہ اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ صرف اپنے بزرگوں کی قبر پر ان کی دعا کے لیے جا رہے ہیں تو یہ غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ دعا آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے. تو قبرستان جانے کا مقصد صرف اور صرف دو نیتیں ہوں آپ کی، وہ ایک چیز یہ کہ آپ عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جا رہے ہیں، اور دوسرا آخرت کی یاد کے لیے. بس یہ دو کانسیپٹ، یہ دو نیتیں ہونی چاہیے آپ کی، اس کے علاوہ نہیں. اب جب آپ قبرستان چلے ہی گئے اور وہاں پہنچ گئے، تو قبرستان جانے کے بعد آپ کو صرف وہ والی دعائیں پڑھنی ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ وعفو عنہ، ٹھیک ہے، اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کے علاوہ نہیں. یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی دعا جو اہل قبور کے لیے دعا ہے، قبرستان والوں کے لیے، وہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور مغفرت کی دعا پڑھ سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ نہیں پڑھیں گے. اور ہاتھ باندھ کر تو بالکل نہیں کھڑے ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ باندھ کر آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ یعنی کوئی وہ زندہ لوگ تھوڑی کہ ان کی تعظیم کرنا ہو، تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر جب آپ دعا کریں گے تو آپ قبر کی طرف جو ہے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں. لیکن اگر آپ، بہتر ہے کہ آپ قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے تو اور زیادہ اچھا ہے. لیکن آپ وہاں قبر کے پاس کھڑے رہ کر بھی دعا کر سکتے ہیں. تو صرف ایک اکیلے اپنے رشتہ دار کے لیے دعا نہیں کریں گے آپ، بلکہ پورے قبرستان میں جتنے بھی مرحومین ہیں، جو مدفون لوگ ہیں، سب کے لیے دعا کریں گے. تو وہاں پر ہاتھ باندھ کر نہیں کھڑے رہنا چاہیے. دعا کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اور مغفرت کی دعا آپ پڑھیں گے وہاں پر، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھیں گے. اور یا قبرستان کی جو دعا ہے مسنون دوبارہ رسول اکرم سے ثابت ہے، وہ پڑھیں گے، بس اس کے بعد آپ آ جائیں گے. اور نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ عبرت حاصل کرنے کے لیے، کہ جیسے کل یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے تھے اور آج زمین کے اندر مدفون ہیں، یا پھر آخرت کی یاد کے لیے، کہ انسان کو قبروں کو دیکھ کر آخرت کی یاد اس میں تازہ ہوتی ہے اور وہ آخرت کے لیے کوشش کرتے. تو بس یہ دو نیتیں ہونی چاہیے، یہ طریقہ کار ہے. اور میں تو سمجھ آیا ہوگا، یعنی جب آپ قبرستان جائیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، یہ بھی بدعت میں آ جائے گا. پھر آپ اگر کسی کو مسنون دعائیں نہیں آتی ہیں، تو بس وہ اپنی اردو کے الفاظ میں، جو لینگویج اس کو آتی ہے، اس میں مغفرت کی دعا کر لیں جو مرنے والوں کے لیے، بس کافی ہو جائے گا. اب آتے ہیں عیسیٰ علیہ ثواب کی طرف، اور عیسیٰ علیہ ثواب بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. کافر یا مشرک میت کو عیسیٰ علیہ ثواب کا کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا. عیسیٰ مطلب پہنچانا، یعنی اب وہ کون سے طریقے ہیں جس سے آپ ثواب پہنچا سکتے ہیں مرنے والے کو، ان کے مرنے کے بعد بھی. عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے کہ آس بن وائل نے جاہلیت میں 100 اونٹ قربان کرنے کی نظر مانی تھی. ہشام بن آس نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم سے مسئلہ دریافت کیا. تو آپ نے فرمایا، اگر تمہارا باپ توحید کا اقرار کرتا تو پھر تم اس کی طرف سے روزے رکھتے اور خیرات کرتے، تو اسے ثواب مل جاتا. یعنی اب اگر وہ مشرک تھا اور مشرک شرک کی حالت میں ہی جان دی، تب اس کی طرف سے کوئی بھی نظر پوری کرنے کا کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مشرک شرک کی حالت میں مرا، اس کی طرف سے اب بعد میں کوئی بھی نیک کام کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا. نیک اولاد کی دعا، صدقہ جاریہ، اشاعت دین کے کام، مسجد اور مسافر خانے کی تعمیر کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ، بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. دیکھیے، آپ اپنے والدین کے لیے کرنا چاہتے ہوں یا اپنے خود کے لیے کرنا چاہتے ہوں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم کو اجر ملے، تو یہ چیزیں ہیں، صدقہ جاریہ جس کو ہم کہتے ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں سے تین چیزیں بہترین ہیں: نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، صدقہ جاریہ جس کا اجر اسے ملتا رہے، اس کو سکھایا ہوا علم جس پر لوگ اس کی موت کے بعد عمل کریں. یعنی اس نے جو علم سکھایا تھا لوگوں کو اور لوگ اس پر عمل کریں، تو یہ تین چیزیں صدقہ جاریہ ہیں الحمدللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزوں کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے. پہلا صدقہ جاریہ، یعنی آپ نے اپنے پیسوں سے کوئی ایسی چیز بنا دی تھی، مسجد، مدرسہ، مسافر خانہ، پانی کی ٹنکی وغیرہ لگوا دی تھی، تو صدقہ جاریہ. دوسرا، لوگوں کو فائدہ دینے والا علم. اور تیسری، نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ اولاد کو دینی تعلیم و تربیت دینا کتنا ضروری ہے، اور ان کو والدین کے حقوق بتانا کتنا ضروری ہے، تاکہ وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہیں. ابو ہریرہ اس روایت کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کے مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس میں وہ علم ہے جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور پھیلایا، نیک اولاد ہے جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی، قرآن کی تعلیم ہے جو لوگوں کو سکھائی، مسجد ہے جو تعمیر کرائی، مسافر خانہ ہے جو بنوایا، وہ صدقہ ہے جو اپنے مال سے بحالت صحت اپنی زندگی میں نکالا. ان سب اعمال کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد از خود ملتا رہتا ہے، سبحان اللہ, آپ سوچیں کہ وہ یہ کام کر کے چلا گیا دنیا سے اور اب اس کو ان تمام کاموں کا اجر ملتا چلا جا رہا ہے. اور سبحان اللہ, جب انسان نے کام کیے تھے اور خلوص نیت سے کیے تھے تو سوچیں کہ کتنا وہ اجر اس کا ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے. چاہے وہ علم چھوڑا ہو, چاہے وہ اپنے مال سے اس نے دین کی خدمت کی ہو, یا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی ایسی جگہ تعمیر کی ہو, یا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پانی کا انتظام کیا ہو. سبحان اللہ, یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ کے طور پر ہیں. اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اکرم سے دریافت کیا کہ میرا باپ وصیت کیے بغیر فوت ہو گیا ہے, یعنی اس نے کچھ بھی وصیت نہیں کی اور مال چھوڑا ہے, میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کے وفات کے بعد بھی اگر اولاد صدقہ اور خیرات کرے تو والدین کو اجر ملتا ہے, اس کے گناہ معاف, ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ فوت ہو گئی ہیں, کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. سعد بن عبادہ نے دریافت کیا, کون سا صدقہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا. سبحان اللہ, جب بھی ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم نے جب والدین کی طرف سے کوئی چیز پوچھی گئی کہ کیا کریں صدقہ, تو آپ نے پانی کے انتظام کا ہی ذکر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کی طرف سے اگر پانی کا کہیں انتظام کروا دے تو یہ اس کے لیے بہترین اجر کا باعث ہوگا والدین کی مغفرت کے لیے. اور اولاد کے نیک اعمال کا ثواب نیت کیے بغیر خود از خود والدین کو پہنچتا رہتا ہے. سبحان اللہ, یعنی نیک اولاد خود بخود صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے پاکیزہ تر کھانا جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی ہے. تو لہٰذا جو بھی اب بچے سمجھے اولاد نماز پڑھ رہی ہو, نیک کام کر رہی ہو, صدقات دے رہی ہو, تو خود بخود والدین کو اس کا اجر مل رہا ہے. اور دعا میت کے لیے نفع بخش ہے. اور میت کے لیے دیکھیں, جن لوگوں نے سوال کیا تھا وہ خاص طور سے سنیں کہ قبرستان جا کر کیا کرنا چاہیے. تو میت کے لیے زندوں کی طرف سے بہترین تحفہ استغفار ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بقی, یعنی مدینہ کا جو قبرستان ہے, تشریف لے گئے اور اہل بقی کے لیے دعا فرمائی. جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو رسول اکرم نے فرمایا, مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل بقی کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. آپ دیکھیں, صرف دعا ثابت ہے رسول اکرم سے, اور اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا دعا کرنے کا. سورہ فاتحہ پڑھنے کا کہیں ذکر نہیں ہم کو ملتا ہے قبرستان والوں کے لیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح ہے, جو اپنے ماں باپ بھائی کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے. جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار کرنا ہے. دیکھیں ذرا, نہ یاسین پڑھنا ثابت ہے, نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ثابت ہے, نہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ثابت ہے, بلکہ سب سے بہترین تحفہ آپ کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے مرنے والوں کے لیے؟ آپ کا دعا کرنا, یا آپ کا میت کے لیے استغفار کرنا, یعنی میت کی بخشش کے لیے دعا کرنا. ٹھیک ہے. میت کی طرف سے فرضی روزے رکھنے باقی ہوں اور ورثہ روزے رکھیں تو میت کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے. جو شخص فوت ہو جائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث روزے رکھے. میت کی مانی ہوئی شرعی نظر اولاد پوری کر دے تو میت کو اس کا ثواب مل جاتا ہے. سعد بن عبادہ نے رسول اکرم سے اپنی ماں کی نظر کے بارے میں سوال کیا, جسے پورا کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئی تھی. تو آپ نے فرمایا, اپنی ماں کی طرف سے تم نظر پوری کرو, اگر نظر شریعت کے خلاف ہے تو پوری نہیں کی جائے گی. میت کی طرف سے ورثہ یا کوئی اور قرض ادا کرے تو قرض ادا ہو جائے گا. ابو قتادہ سے روایت ہے کہ انصاری کا جنازہ لایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز پڑھائیں. رسول اکرم نے فرمایا, اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو, اس پر قرض ہے. ابو قتادہ نے عرض کیا, قرض میرے ذمہ رہا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا, اپنا وعدہ وفا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پورا کروں گا. تب آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرض ایک اصل میں بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر قرض دیتے ہیں تو, اور کسی سے وعدہ ضرور لینا چاہیے کہ ہم, اللہ نہ کرے ہمارا کچھ ہو جاتا ہے, ہم ادا نہیں کر سکے, تو آپ ہماری طرف سے قرض ہمارا ادا کر دینا، اپنے بچوں سے وعدہ لیں۔ میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو اس کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو مینڈھے خریدتے، موٹے تازے سینگ والے، چتکبرے اور خسی، ان میں سے ایک اپنی امت کے ہر اس آدمی کی طرف سے کرتے جو اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہو، اور دوسرا محمد اور آل محمد کی طرف سے ذبح فرماتے۔ تو اسی حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے کہ آپ بھی اپنے مرنے والوں کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے کہ نہیں اور کچھ علماء کہتے کہ ہاں، لیکن رسول اکرم نے جب منع نہیں کیا اور اس میں کوئی شرک نہیں ہے، تو آپ دیکھیں جو کچھ لوگ سال بھر صدقات دیتے رہتے ہیں کہ جان کا صدقہ جان، بکرے ذبح کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سب سے اچھا قربانی کے دن ہی سارے بکرے ذبح کر دیں، سال بھر کی صدقات اسی دن دے دیں۔ مرنے والے پر حج فرض ہو یا مرنے والے نے حج کی نظر مانی ہو اور اس کے ورثہ میں سے کوئی اس کی طرف سے حج کرے، تو فرض یا نظر پوری ہو جاتی ہے اور میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قبیلہ جو ہے نا کہ ایک عورت رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی طرف سے حج ادا کرو، اور ہاں سنو، اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ کا قرض یعنی نظر ادا کرو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تو اگر والدہ نے ایسی کوئی نظر مانی تھی جو جائز ہو تو اس کو پورا کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں ہے اس سال ثواب کے، کہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے پہلے دن، تیسرے دن، رسم قل ساتویں دن، دسویں دن، چالیسواں، یہ سب کھانے کا اہتمام کرنا، سب یہ بدعت میں آئے گا اور اس سے کوئی ثواب نہیں ملے گا مرنے والے کو۔ قل پر آنے والوں میں کپڑے تقسیم کرنا، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر جمعرات کھانا تقسیم کرنا، سال پورا ہونے پر کھانا تقسیم کرنا، یعنی برسی جو مناتے ہیں، مرنے والے کا اپنے یوم وفات پر کھانا کھلانے یا قرآن خوانی کرانے کی وصیت کرنا، اجرت یا بلا اجرت قرآن خوانی کرانا یا نفل پڑھوانا، میت کا اپنی جائیداد سے قرآن خوانی کروانے یا کوئی دوسری غیر مسنون عبادت کروانے کے لیے رقم دینے کی وصیت کرنا، میت کی طرف سے شعبان، رجب، رمضان میں خاص طور پر صدقہ خیرات کرنے یا کھانا تقسیم کرنے کا اہتمام کرنا، برسی منانا یا برسی کے موقع پر قرآن خوانی کروانا یا کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا، قرآن پڑھ کر ثواب مردوں میں تقسیم کرنا، بسم اللہ کا قرآن ختم کروانا، پانچ آیت تلاوت کرنا، چنوں پر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا، آیت کریمہ کی رسم، چادر بچھا کر گٹھلیوں پر 1,25,000 مرتبہ بسم اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ختم دلوانا، تدفین کے دن ہفتہ وار قبر پر جا کر صدقہ خیرات کرنا، یہ سب بدعت میں اور شرک میں آئے گا جو ثابت نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ کتاب بھی ختم ہو گئی ہماری، اور یہ آخری کتاب تھی ہماری جنازے کے مسائل۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ لوگوں کی، اور انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے ایک کلاس اور رکھیں گے ڈسکشن کے لیے، اس کے بعد پھر آپ کا ایگزام ہوگا۔ آج ہم کلاس یہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ مغرب کی اذان ہو چکی ہے اصل میں یہاں پر۔ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور اس پر ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فوز